ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ انسانی زندگی بسر کرنے کے دوران جو کچھ ہم چنتے ہیں، جو کچھ ہم پسند کرتے ہیں، جس چیز، شخص یا جگہ کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اس کے اثرات ہماری زمینی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی جسے ہم عاقبت کہہ سکتے ہیں، اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے کہ خدا نے انسان کی عزت کی ہے اس کو آزاد مرضی دے کر، کہ وہ نیکی چنے یا بدی چنے، وہ اچھائی چنے یا برائی چنے۔ لہذا خدا انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، اس نے اسے چناؤ کا حق دے رکھا ہے، اور خدا خود بھی اس حق کو خالق ہونے کے ناطے استعمال کرتا ہے، اور انسان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ نیکی چنتا ہے یا بدی چنتا ہے، راست بازی چنتا ہے یا ناراستی چنتا ہے، سچائی کا انتخاب کرتا ہے یا جھوٹ بولنے سے وہ مطمئن ہے، نور کے پیچھے چلنا چاہتا ہے یا تاریکی اس کو اچھی لگتی ہے، وہ جسم کے لیے بونا چاہتا ہے یا روح کے لیے بونا چاہتا ہے، وہ دیکھی ہوئی چند روزہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا اندیکھی ابدی چیزیں جو قائم رہنے والی ہیں وہ ان کی تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنا پسند کرتا ہے یا وہ عیش و عشرت کا دل دادا ہے اور گناہ کا لمحاتی لطف یا چند روزہ لطف یا چند سالوں کا لطف اٹھانے کے لیے وہ خدا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کے پاس حق ہے کہ وہ کون سا مذہب اختیار کرتا ہے، کون سا بادشاہ، کون سا آقا، کون سا مالک وہ اپنے لیے چنتا ہے، وہ یسوع کو چنتا ہے یا برابا کو چنتا ہے، اس کو خدا نے آزاد مرضی دی ہے، وہ یہوا پاک خدا کو چنتا ہے یا بال کی پرستش کرنا اور اس کی پوجا کرنے کا انتخاب کرتا ہے، وہ دولت کو اپنا خدا بنا کر اس کو سجدہ کرتا، اس کی خدمت کرتا اور اس کو پوچھتا ہے، یا وہ خدا کے لیے وقف شدہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ تنگ دروازے سے داخل ہوتا ہے یا وہ کھلے گیٹ سے، کھلے کشادہ دروازے سے وہ داخل ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ سکڑے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا وہ کشادہ چوڑی سڑک پر وہ آنکھیں بند کے بھی چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کون سا پیشہ اختیار کرتا ہے، اچھا پیشہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ اپنی پوشاک کی حفاظت کر سکے، اپنی گواہی کی حفاظت کر سکے اور حلال کی کمائی کما کر کھا سکے اور اپنے بچوں کو کھلا سکے، یا اس کو پیسہ چاہیے بھلے وہ کسی ذریعے سے بھی مل جائے۔ پھر جیون ساتھی کے چناؤ کے سلسلے میں وہ کیا ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو اس کی خدمت میں، مسیحی زندگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا معاون ہو سکتا ہے، اس کے لیے بائے سے برکت ہو سکتا ہے، اچھا مددگار ہو سکتا ہے، اور ایسا وہ از خود ایساو کی طرح کر لیتا ہے، یا اپنے جیون ساتھی کے چناؤ کا حق وہ اپنے ماں باپ کو سونپتا ہے۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اگر وہ اس کی پسند کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ان کی مرضی کے فیصلے کے سپرد کر دیتا ہے۔ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرتا رہے ساری عمر، یا وہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلتا جائے اور خدا کی مرضی وہ پوری کرنا مقدم جانے، وہ خدا سے محبت کرے یا خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرے۔ یہ ایک چناؤ ہے، ایک انتخاب کرنے کا حق ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے، جسے انسان استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ جسم کے لیے بوتا ہے تو جسم سے وہ ہلاکت کی فصل کاٹتا ہے یا کاٹے گا، روح کے لیے بوتا ہے تو اس سے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یہ باتیں ہم غلطیوں کے نام پولس سل کے لکھے گئے خط کے چھڑے باب میں سے ایک روحانی اصول کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم سیکھ رہے تھے, جہاں پر ایک دو ٹوک یونیورسل ڈیوائن لا کا ذکر ہے, اور وہ یہ ہے آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہی کاٹے گا. تو فیصلہ جات ایک بیچ کی مانند ہے, اچھا فیصلہ کوئی شخص یا خاندان کرے گا تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے, برا فیصلہ کرے گا تو اس کے نتائج بھی برے ہی ہوں گے. تو کسی طرح کا انتخاب کرنا, فیصلہ کرنا, پسند کرنا, چننا, وہ ایک بیج کی مانند ہے اور اس کے درست نتائج مرتب ہوتے ہیں. آج صبح میں ایک اور بات خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں, جس کا ذکر ہم استثنا کی کتاب کے 11 باب کی 26 آیت میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ ہے لعنت کا یا برکت کا انتخاب. خدا کسی کا طرفدار نہیں کہ جس کو چاہے اس کو برکت دیتا جائے, جس کو چاہے اس پر لعنت اور پھٹکار بھیجتا جائے. یہ خدا کا طریقہ نہیں. اس سے پھر انسان کی جو ڈگنیٹی ہے, اس کی جو شان ہے, جو اس کو عزت بخشی گئی ہے, اس کی نفی ہوتی ہے, کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دے رکھی ہے. لہذا لکھا ہے کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں کو رکھے دیتا ہوں. ہر انسان کے پاس یہ حق ہے کہ جب وہ نیکی اور بدی کی پہچان تک پہنچتا ہے تو ساری زندگی اس کے سامنے بہت سے چناؤ آتے ہیں. انتخاب کرنا, فیصلہ کرنا اسے پڑتا ہے کہ وہ برکت کو چنے گا یا وہ لعنت کو چنے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے کہ خدا طرفداری کر کے کسی شخص یا کسی خاندان کو تو برکتوں سے مالا مال کرتا جائے اور دوسرے کسی شخص یا خاندان پر لعنتوں کا ڈھیر لگا دے ان کے سر پر. یہ خدا کا عدل اور انصاف بھی نہیں ہے, اور یہ خدا کی محبت کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اگر خدا ایسا کرے. ہم انسان جنہیں خدا نے آزاد مرضی دے رکھی ہے, اس نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں. ہم برکت کو چنتے ہیں یا ہم لعنت کو چنتے ہیں. جہاں تک خدا کی الہی رضا ہے, چونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے, اور جس طرح ہمارے زمینی ماں باپ ہمیں خوشحال زندگی, باعزت باوقار زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے خدا ایک تو خوشی سے ہم انسانوں پر مصیبت نہیں لاتا, دوسرا بائبل کا خدا برکت دینے والا خدا ہے. لعنت نازل کرنا اس کا خاصہ نہیں, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بدکار کو سزا دے, ناراستی کے پسند کرنے والوں کو سزا دے, نافرمان اور باغی لوگوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے, کیونکہ جو فرمانبردار ہے ان کو بھی خدا چونکہ اجر دیتا ہے, سرفراز کرتا ہے, سربلند کرتا ہے, لیکن فطرت کے اعتبار سے خدا برکت دینے والا خدا ہے. یہ بھی خدا کے کلام میں سے میں نے بھی جانا ہے کہ کئی دفعہ خدا سے برکت نہیں بھی مانگی جاتی, تو خدا کا چونکہ برکت دینا خاصہ ہے. جب خدا نے شروع میں پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے انسان کو خلق کیا, کائنات کو خلق کیا, کیڑوں مکوڑوں چرند پرند کو خدا نے خلق کیا, تو خلق کر کے لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی کہ وہ پھلیں اور بڑے, زمین کو معمور کرے. تو جو لعنت دنیا میں آئی تھی وہ خدا کی وجہ سے نہیں آئی تھی, وہ انسان اپنے اوپر خود ہی لایا تھا. اور اس کی جو بازگشت ہے جس کو اکثر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی شاید ہم نے اس پر غور نہ کیا ہو, اس کی بازگشت ہمیں پیدائش کی کتاب کے 3:17 آیت میں ملتی ہے. میں زبانی بتاتا ہوں, وہاں لکھا ہے آدم سے خدا نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی, میری بات نہیں مانی, تو نے اپنی بیوی کی بات مانی, خدا نے کیا بات اسے کہی تھی کہ باغ کے تمام درختوں کا پھل تو تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو, لیکن ایک درخت کی نشاندہی کی گئی کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھانا, اور نتائج بھی بتا دیے کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا اسی روز تو مرا. یہ تھی خدا کی بات, یہ تھا خدا کا حکم. لیکن آدم نے اپنی بیوی کی بات مان کر اور اس درخت کے پھل میں سے کھایا, تو پھر اسی کو عدالت کی بنیاد خدا نے بنا لیا. خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی, میری بات تو نہیں مانی, میں تیرا خالق تھا, میں حاکم تھا, میں بادشاہ تھا, میں تیرا خداون تھا, آقا تھا, مالک تھا, خیر خواہ تھا, بھلا چاہنے والا تھا, تو نے میری بات نہیں مانی, میں نے منع کیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا, لیکن تو نے اپنے بیوی کے کہنے سے تو نے کھا لیا. چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی, آگے لکھا ہے اس لیے یہ وجہ ہے کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی, لعنتی ہوئی. تو خدا برکت دینے میں خوش ہے, خدا لعنت نازل کرنے میں خوش نہیں ہے. یہ لعنت ہے ہم انسان اپنے اوپر خود ہی لے آتے ہیں, ہر اس صورت میں لے آتے ہیں جہاں ہم روز مرہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو یا تو بھول جاتے اور یا ہم خدا کے کلام کو رد کر کے اپنی خودی کی بات مانتے ہیں, یا کسی کو خوش کرنے کے لیے, انسانوں کو خوش کرنے کے لیے, اور اپنی دوستی تعلق رشتہ داریاں پالنے کے لیے ہم خدا کی بات کو رد کر دیتے ہیں. لعنت پھر بلانی نہیں پڑتی, لعنت خود ہی آتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یا میں آم کھا کر اس کی گٹھلی یا چھلکے پھینکتے ہیں تو اس کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں, اس کے بلانا نہیں پڑتا. اسی طرح سے ہم انسان ہیں, ہم اپنے اوپر لعنت خود ہی بلا لیتے ہیں, وہ خود ہی آ جائے گی. اس صورت میں آئے گی جب کوئی بھی انسان, بھلے وہ خدا کا خادم ہو, بھلے وہ کسی بڑے مرتبے پر ہو, بھلے وہ عام انسان ہو, عام چرچ ممبر ہو, ہر وہ شخص جو خدا کی بات نہیں مانتا, نافرمان ہے, باغی ہے اور اپنی مرضی پر چلنے والا ہے, اپنے جسم اور اپنے عقل کے ارادے پورے کرنے والا ہے اور خدا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, خدا کے کلام اس کی شریعت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو لعنت خود بخود ہی اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس کا آغاز ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے انہی سے ہو گیا تھا, آدم سے ہو گیا. چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی, اب وہ تیرے لیے اونٹ کنٹارے اگائے گی. پہلے تو بغیر محنت کیے زمین کے اچھے اچھے پھل کھاتا تھا باغ میں, اب تو خون پسینے کی کمائی کھائے گا. تجھے روٹی کی فکر ہوگی, ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو تیری بھلے صحت برباد ہو جائے, تو آرام نہ کر سکے, خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے تو لطف اندوز نہ ہو سکے, صرف کمانے کی خاطر, ضروریات پوری کرنے کی خاطر ایک ایسے بیل کی طرح جو صبح سویرے کھیتوں میں لے جایا جاتا ہے اور وہ ہل چلاتا ہے, جب تھک جاتا ہے اس کو چارہ دیا جاتا ہے, وہ تھوڑا آرام کر لیتا ہے, پھر وہ سو جاتا ہے, پھر اگلے دن, تو تیری زندگی ایسی ہی ہو جائے گی لعنت کے سبب سے. اس سے پہلے باغ میں ہر طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے گئے تھے اور انہیں آزادی دی گئی تھی کہ وہ جی بھر کر ان پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں, خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لہٰذا دیکھو, میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس حال میں جب تم خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو, خدا کے حکموں کو ماننا یا نہ ماننا, ان دونوں کا فیصلہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے. خواہ ہم غیر نجات یافتہ ہیں, خواہ ہم نے خدا کے فضل سے نجات پالی ہوئی ہے, اس کے باوجود جب تک ہم اس بدن میں جی رہے ہیں ہماری روح پرواز نہیں کر جاتی ہے, اس وقت تک ہمارے پاس یہ چناؤ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم خدا کی بات مانتے ہیں, کہاں کہاں ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں, کہاں ہم شیطان کی بات مانتے ہیں, اور کہاں ہم یہ تہیہ کر کے مصمم ارادہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, آسمان گر پڑے, کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے, میں صرف اور صرف خدا کی بات مانوں گی, خدا کی بات مانوں گا. اگر ہم آج کے دن یہ فیصلہ کر کے ہم اپنی زندگی کا آغاز اس نئے سال کے پہلے دن میں کرتے ہیں تو پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی, برکت خود ہمارے پیچھے چل کر آئے گی. اس کی جو کلید ہے, اس کی جو چابی ہے, اس کا جو راز ہے, اس کی جو بنیاد ہے, وہ یہ ہے کہ خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا جائے, خدا کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے. جو کچھ خدا کہتا ہے اس نے کہہ رکھا ہے, جو خدا کے کلام میں قلم بند ہے, جس کی تفسیر ہم واعظ کے دوران سنتے ہیں, جس کی تلاوت ہم خود گھروں میں بیٹھ کر ہم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیں تو پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی, خدا جس نے وعدہ کیا ہے خدا خود ہی ہمیں برکت دیتا رہے گا. تو جب یہ لکھا گیا کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں, دراصل یہ براہ راست یہودی قوم کے ساتھ کلام تھا. اور پھر آگے چل کر اگر آپ گھر میں جا کر استثنا کی کتاب کا 27 باب پڑھیں تو 27 باب میں بہت ساری لعنتیں لکھی ہوئی ہیں, بہت ساری لعنتیں لکھی استثنا کی کتاب کے 27 باب میں. پھر جو 28 باب ہے اس میں دونوں پہلی 14 آیات میں برکات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر تو خدا کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں عمل کرے تو یہ برکتیں تجھے ملیں گی. اور پہلی 14 آیات استثنا کی کتاب کے 28 باب کی پہلی 14 آیات خدا کی طرف سے ان برکات کے وعدوں پر مشتمل ہے. اور آگے 15 آیت سے لکھا ہے کہ اگر تو میری بات نہ مانے, میرے حکموں پر عمل نہ کرے تو یہ لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, گھر میں جا کر پڑھیے تاکہ آپ کو خدا کے کلام کی بہتر سمجھ آئے. سو آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں, برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو, اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو, یعنی نافرمانی کرو. سو آج صبح یہ سیکھیے کہ خدا کی بات ماننے کی اہمیت کیا ہے, خدا کی بات ماننے کی اہمیت کیا ہے, خدا کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, خدا کیا کہنا چاہتا تھا جب اس نے آدم سے کہا چونکہ تو نے میری بات نہ مانی تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. بات ماننے سے کیا ہوتا ہے, نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہمارے اپنے انسانی مشاہدے میں بھی آتی ہے اور وہ تمام انسانوں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اگر آپ با اختیار ہیں, اگر آپ کسی معاملے میں با اختیار ہیں اور آپ کے اختیار کے نیچے اگر کوئی شخص ہے تو وہ آپ کی بات نہ مانے تو اس سے آپ کیا محسوس کریں گے؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہے, آپ با اختیار ہیں, آپ کی بات نہیں مانی جاتی یا آپ کا حکم نہیں مانا جاتا, آپ کیا محسوس کریں؟ اب اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں, مختلف جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک جو اس کا احساس ہے یا تجربہ ہے جو ہم انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور خدا کو بھی ہوتا ہے, وہ ہے خدا کی توہین. جب خدا کی بات نہ مانی جائے تو سمجھے ہم نے خدا کی کیا کیا ہے, بے عزتی کی ہے یا تحقیر کی ہے یا ہم نے خدا کی توہین کی ہے. آپ جس کسی بھی ادارے میں ہیں, اگر کوئی شخص آپ کے اوپر بااختیار ہے, جب وہ آپ کو کوئی حکم دے, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی انسان جو آپ کے اوپر اختیار رکھتا ہے, آپ کو کوئی حکم دے, آپ اس کے حکم کو نہ مانیں, حکم کو توڑ دیں, تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ان میں سے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کی توہین کر رہے ہیں. وہ شخص اپنی کیا سمجھے گا, بے عزتی سمجھے گا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی. خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, جو آج کے دن ہمیں احکامات دیتا ہے کہ ہم اس کی شریعت پر, اس کے احکامات پر ہم عمل کریں. جب ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ خدا کی تحقیر کرنے والا ہے, اور لکھا ہے زبور میں, اے خدا کی تحقیر کرنے والوں مٹ جاؤ. یعنی جو لوگ خدا کی توہین کرتے ہیں, تحقیر کرتے ہیں, خدا کی بات کو, اس کی مشورت کو, اس کے حکموں کو رد کر دیتے, وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے خدا کی بےعزتی کر رہے ہیں. ایک اور بڑی بات ہے جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, جو کلیسیا کو اور مجھے, ہم سبوں کو بہت یاد کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. اور وہ کیا ہے, پہاڑی واز کے دوران خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا, غور سے سنیے, کوئی نئی بات نہیں ہوگی, صرف یاد دلا رہا ہوں. پہاڑی واز کے دوران خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو آگے کیا لکھا ہے, آگے کیا لکھا ہے, تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. صرف میں نے کسی کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے میرے قصور آسمان پہ قائم رہیں گے, کتابوں میں لکھے جائیں گے. کوئی نیا مکاشفہ نہیں ہے, کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. مسیح یسوع نے پہاڑی واز کے دوران کہا تھا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی حالت میں شعر بانی میں, اسی حالت میں واز, اسی حالت میں سب کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی اس کو دھیان ہی نہیں دیا, سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف ایک مدعی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے قصور ہم تو سمجھے ہیں, بخشے گئے ہوئے ہیں, ہم نے جہاتی یافتے ہیں ادھر لکھے ہوئے ہیں, عام سی بات سمجھنا, اپنے دل دماغ میں اس کو نہ اتارنا, اس کی اہمیت اور اس کے نتائج سے ناواقف رہنا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے رویے سے, اپنی سوچ سے یہ ثابت کرنا, تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے مسیحی زندگی میں, اور اتنی اس کی گہرائی ہے کہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ہماری دعا اس چھت سے اوپر نہیں جاتی ہے. صاف لکھا ہوا ہے, جب تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانے اور تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے, تو وہ نظر ادھر چھوڑ دے, وہ دعا نماز ادھر ہی چھوڑ دے, اٹھ کر پہلے جا اپنے بھائی سے ملاب کر, اس کے بعد آ کر کر. لیکن ہم کیا ہیں, پڑھا سنا ہم جانتے ہیں لیکن اہمیت کوئی نہیں ہے. اہمیت کوئی نہیں. بڑے بڑے خدا پرست لوگوں کو دیکھا گیا ہے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی خودی انا اور غصے اور ناراضگی میں وہ ہر چیز کو پمال کر دیں گے کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا, میں یہ بات نہیں مانوں گی, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہ ہوگا. اور کبھی نہیں سمجھتے کہ میں ایسا کرنے سے خدا کی توہین کروں, میں خدا کی تحقیر کر رہا ہوں, میں خدا کی بےزتی کر رہا ہوں. بنی اسرائیل بھی اس گناہ کے مرتکب ہوئے اور آج فضل کے عہد میں ہم بھی اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں. جلدی سے قائد پڑھیے گنتی کی کتاب میں سے. گنتی کی کتاب اس کا 14 باب نکالیے, 11 آیت پڑھ رہا ہوں. گنتی کی کتاب کے 14 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین یہ جو کرتے رہیں گے, یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, جاری رکھنا. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے, نہیں, عادت بنا لی ہے انہوں نے لگاتار یہ میری توہین کرتے ہی رہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل سے خدا کو گلا ہے اور خدا نے اپنے خادم کو بتا دیا موسیٰ کو, یہ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے, کب تک میرا یقین نہیں کریں گے, کب تک مجھ پر ایمان نہ لائیں گے. لکھا ہے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا, اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ اور زور آور ہو, کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتے, یہ میری شریعت پر عمل نہیں کرتے, میرے حکموں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ایسا کرنے سے یہ میری توہین کر. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہمیں انسانی زندگی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے بچوں کی بات نہ مانیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بچے ماں باپ سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے سامنے مجھے ڈانٹ کر میری بےزتی کر دی, آپ مجھے اکیلے بھی یہ کہہ سکتے تھے. توہین سمجھتے ہیں بچے, بھی توہین سمجھتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا جو شخص ہمارے اوپر ہے, سپروائزر ہو سکتا ہے, کوئی باس ہو سکتا ہے, کوئی بااختیار شخص ہو سکتا ہے جس کو خدا نے اپنے الہی انتظام کے مطابق ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے, اور ہم گردن کشی کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, دوسرے کو جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے غلط موقف پر ڈٹے رہتے ہیں, تو اوپر جو بااختیار شخص ہے وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. اسی وجہ سے کئی لوگ نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں, اسی وجہ سے کبھی کبھی ازدواجی زندگی میں بگاڑ پایا جاتا ہے. شوہر سمجھتا ہے میری بیوی میری عزت نہیں کرتی ہے, اور وہ عزت چاہتا ہے اور وہاں بگاڑ ہے. میں ایک بڑے ایک لاکھ پتی گھرانے میں ایک دن میں ہاؤس میٹنگ کرا رہا تھا تو ایک بہن تھی تو وہ زار و قطار ہو رہی تھی, باہر گاڑی کھڑی ہے, بہت بڑی پوسٹ پہ اس کا آدمی ہے, ہاں حسن جمال دولت ہر گھر کی چیز. تو میں نے کہا کیوں آپ روتی ہیں, مجھے بلا کے اپنے گھر میں ہاؤس میٹنگ کرائی. کہنے لگی آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک ہی چیز کی کمی ہے, زار و قطار ہو رہی ہے, میرے اس گھر میں میری عزت نہیں ہے. انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے اس میں صرف روٹی ضرورت نہیں ہے, عزت بھی بہت ضروری ہے. میں نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ کئی ماں باپ ہیں ان کا لڑکا بدکار ہے, شادی شدہ ہے بدکار ہے, تو جب بہو گلہ کرتی ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, پتر تینوں تو روٹی چاہی دی ہے نا, کپڑا تینوں ملتا, روٹی تینوں ملتی, یہ کھے کھاندا کھان دے. یہ ہمارے بزرگوں کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پالتو جانور کی مانند ہے, اس کو روٹی ڈال دو یہ کافی ہے. عزت انسان کی ضرورت ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ خدا بھی انسان کی عزت کرتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ سموئیل کی پہلی کتاب کے 2 باب میں, وہاں لکھا ہے جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. خدا بھی انسان کی عزت کرتا ہے, جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا. یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرے گا. تو عزت انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. کئی دفعہ کسی کو ہمارا ایک کہا گیا جملہ, شاید کوئی لفظ اس کی بےعزتی کے لیے, اس کا دل توڑنے کے لیے کافی ہو. اس لیے تو لکھا ہے جو کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اس لیے تو لکھا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. اسی طرح اس لیے تو لکھا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں. اس لیے تو لکھا ہے کہ زبان جو ہے یہ شرارت کے کالم ہے, یہ آگ ہے جو آگ لگاتی ہے حلقہ احباب کو, تعلق داری کو. تو لہٰذا عزت خدا بھی چاہتا ہے. ملاکی نبی کے صحیفے میں ایک بڑا مضمون خدا کی بےعزتی کرنا, تحقیر کرنا, اور خدا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں. بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے, نوکر اپنے مالک کی عزت کرتا ہے, میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں. کب تک میری تحقیر کرو گے؟ اور کبھی آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں, میں نے پچھلے دنوں پڑھایا بائبل اسکول میں, 10 مرتبہ ملاکی کی کتاب میں 10 مرتبہ خدا نے اس بات یا اپنے احساسات کا اظہار کیا کہ تم میری توہین کرتے ہو, تم میری تحقیر کرتے ہو. وہ جو کر رہے تھے وہ آگے سے بحث کر رہے تھے, ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کیا ہے؟ 10 مرتبہ آپ گن لیں ملاکی نبی کے صحیفے میں. اور اس کا پہلے باب سے آغاز یہ ہے, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں. اور پھر ایلی کاہن کے خاندان کی بربادی کا سبب کہ تو کیوں اپنے بیٹوں کی, کیا لکھا آگے, تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے, حالاں وہ بدکار ہیں, وہ عبادت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ, ان کی وجہ سے لوگ چرچا نہ چھوڑ رہے ہیں, تو ان کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. عورتیں قربانی گزارنے کے لیے آتی ہیں, یہ ان کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں. لوگ خدا کے حضور چڑھاوے چڑھانے آتے ہیں تو پہلے ان سے گوشت چھین کے یہ کھا جاتے ہیں, بے حرمتی کر رہے ہیں, تحقیر کر رہے ہیں. اور پھر عیبدار جانور خدا کی حضوری میں گزرانے جا رہے ہیں. تو گلہ یہ تھا کہ تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے. اور اسی پس منظر یا تناظر میں یہ کہا گیا کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا, جو میری تحقیر کرتا ہے وہ بے قدر ہو جائے گا, یعنی اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے. اور قدر و منزلت کا ختم ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک پھلدار درخت سے ایک شاخ کاٹ دی جائے اور کٹے جانے کی صورت میں ایک تو وہ سورس سے کٹ جاتی ہے, زندگی سے کٹ جاتی ہے, الگ ہو جائے گی, پھر وہ مرجھائے گی, پھر وہ سوکھ جائے گی, پھر وہ پھینک دی جائے گی, وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند دی جائے گی, ہر جگہ جو بھی دیکھے گا وہی حقارت کی نظر سے دیکھے گا, اور بالآخر اٹھ کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا, جو دوزخ کی عدالت کی ایک تصویر ہے. تو یہی بات خدا کے خادم جس کو کم از کم 40 سال ہو گئے تھے خدا کی خدمت کرتے ہوئے, اور اس کو کہی گئی تھی, جو میری عزت کرتا میں اس کی عزت کروں گا, جو میری بے عزتی کرتا توہین کرتا ہے وہ بے قدر ہو جائے گا, اور وہ ایک ایسی ڈالی کی طرح ہوگا جو پھینک دی جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, اور آدمی اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں. تو جب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو یوں سمجھیے کہ بائبل میں خدا کی عزت کرنے کے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں, مختلف طریقے لکھے ہیں کیسے ہم خدا کی عزت کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ خدا کی بات ماننا, جو حکم بھی خدا ہمیں دیتا ہے, جو کچھ کرنے کو خدا ہمیں کہتا ہے, ہر وہ شخص جو وہی کچھ کرتا ہے جو خدا کی نگاہ میں درست ہے, تو ایسا شخص خدا کی بات مان کر خدا کی عزت کرتا ہے. آج کتنا اچھا ہو, نئے سال کے پہلے دن کا آغاز ہم اسی فیصلے سے کریں, اسی وعدے سے کریں, میں جب تک زندہ ہوں میں کبھی اپنے خدا کی بےعزتی نہیں کروں گا, سوچوں گا بھی نہیں, میں کبھی نافرمانی کر کے اپنے خدا کی توہین کبھی نہیں کروں گی, کبھی نہیں کروں گا. یہ آج کے دن کا فیصلہ ہے. لکھا دیکھو, غور کرو, سوچو, سمجھو, دیکھو, میں آج کے دن برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں. برکت اس حالت میں جب تو میرے حکموں پر عمل کرے. جیسے میں نے گنتی کی کتاب کے 14:11 آیت کا حوالہ دے کر آپ کو بتایا کہ خدا کی بات نہ ماننا خدا کی توہین کرنا ہے, خدا کی بےعزتی کرنا ہے. ذرا سوچئے کہ کوئی اس رب الفاظ قادر خدا کی بےعزتی کر کے, تحقیر کر کے خدا کی سزا سے بچ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا میری دعا ہے آج اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ جہاں جہاں ہم خدا کا کے کلام پر عمل کرنے سے منہ موڑیں تو ہمیں یاد رہے کہ میں نے خدا کی توہین کی ہے, میں نے خدا کی بےعزتی کی ہے. مجھے منع کیا گیا تھا کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو, میں نے خدا کا دل توڑ دیا ہے, میں نے خدا کو ناراض کر لیا ہے, میں نے خدا کو اپنا دشمن کر لیا ہے, میرے سے اس کی توہین ہو گئی ہے, میرے سے اس کی بےعزتی ہو گئی ہے. یہ بات ہمیں یاد رہے گی تو پھر ہم دل لگا کر, احتیاط کر کے اور یاد کر کے اور جان فشانی کر کے ہم خدا کے کلام پر کیا کریں گے, عمل کریں گے, اور اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیں گے. تو خدا کی بات ماننے کی جو اہمیت ہے اس کی پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم خدا کی عزت کرتے ہیں, خدا کی عزت کرتے ہیں. دوسری بات, استثنا کی کتاب اس کا 13 دیکھیے, 12 اگر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو 13 کی 4 آیت میں لکھا ہے, بلکہ تیسری چوتھی آیت میں لکھا ہے, تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر اور اس کی بات سننا. عبرانی زبان میں جو سننے کا لفظ ہے اس کا اصل مطلب ہے سن کر عمل کرنا. تو خدا کی بات سن کر عمل کرنا, اور خدا کی بات سن کر عمل کرنے میں ایک تو خدا کی عزت کرنے کا عنصر شامل ہے اور دوسرا خدا کا خوف ماننے کا, خدا سے ڈرنے کا. بہت سارے گناہ آج تک ہمارے سے اسی لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے گناہ کرتے وقت خدا کا خوف ایک طرف رکھ دیا, پرواہ ہی نہیں کی, اپنے آپ کو ہی آگے رکھا ہے, اپنے جسم کو آگے رکھا ہے, اپنی عقل کو آگے رکھا ہے. یاد رکھیے, بائبل میں میں نے جتنا سمجھا ہے بائبل میں کچھ روحانی زیور بھی ہیں. میں کبھی کبھی بتاتا ہوں نا, کئی بہنیں ہیں جب میک اپ نہیں کیا ہوتا تو ان کی شکل فرق ہوتی ہے, تو جب بناؤ سنگار کیا جاتا ہے تو انسان زیادہ پرکشش نظر آتا ہے, ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بائبل میں کچھ روحانی زیور بھی ہیں, اور ان زیوروں میں سے جو میں نے جانا ہے ٹاپ پہ ہے وہ خدا کا ڈر ماننا ہے, خدا سے ڈرنا اور بدی سے کنارہ کرنا. لکھے مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی. کن کے گرد خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے. پھر خدا نے کہا آسمان میرا تخت ہے, زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے, تم میرے لیے کون سا بڑا گھر بناؤ گے؟ میں اس شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے, ڈرتا ہے مجھ سے. جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے, یہ اس کا روحانی حسن ہے. تحمل اور برداشت یہ بھی ایک روحانی حسن ہے کہ کوئی شخص سہ سکے, خاموش رہ سکے, صبر کر سکے, تحمل کر سکے, بہت بڑا زیور ہے وہ. ورنہ بڑے بڑے روحانی لوگ ایک دم آپے سے باہر ہو جائیں گے, ان کے اندر کی انسانیت باہر آ جائے گی. تو خدا کی بات ماننا, اس کے حکموں پر عمل کرنا, اس کا ایک مطلب تو خدا کی عزت کرنا ہے, اور اس کی توہین کرنے کا سوچنا بھی نہ, اور پھر دوسرا اس کا مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں, خدا کا رعب ماننا ہے, جس کا رعب ابراہیم مانتا تھا, اسحاق مانتا تھا, یعقوب مانتا تھا. اور وہ خدا جو پہاڑ پر ظاہر ہوا تو پہاڑ تھر تھرا رہا تھا, اور بنی اسرائیل کانپ کانپ رہے تھے, اور موسیٰ کو کہہ رہے تھے ہم خدا کی موجودگی کا سامنا نہیں کر سکتے, آئندہ تو ہی خدا کے پاس جایا کر, اس کے حکمات سن کر ہم تک پہنچا دے, جو کچھ خدا تیرے وسیلے سے ہمیں کہے کہے, ہم اس کی بات مانیں گے. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اس پہاڑ پر, پہاڑ کانپ رہا ہے. خدا نے کہا کوئی جانور بھی قریب آئے گا تو وہ بھی مر جائے گا, صرف موسیٰ آ سکتا ہے, اس کا ممسو آ سکتا ہے. آج کے دن دانش مندانہ فیصلہ ہوگا کہ جو ہماری باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے اس میں جتنی بھی عزت ہم خدا کی کر سکتے, جس طریقے سے بھی کر سکتے, ہم خدا کی عزت کریں, اس کے جواب میں وہ ہماری عزت کرے گا اور کروائے گا لوگوں سے. اچھا پیمانہ ناپ ناپ کرو, داب داب کر تمہارے پلڑے میں ڈالیں گے. جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. سو خدا کی عزت کرنے کا فیصلہ اور خدا سے ڈرنے کا فیصلہ. اب کسی شخص سے بھی پوچھا جائے کہ کیا تو خدا سے ڈرتا ہے, تو ہر آدمی بے اختیار کہہ اٹھے گا ہاں جی خدا سے کون نہیں ڈرتا ہے. لیکن خدا سے ڈرنے کا بھی ایک ثبوت ہے, اور وہ کیا ہے؟ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے. جو شخص شیخی کے ساتھ, جو شخص باغیانہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے. خدا کا خوف بدی سے کیا ہے؟ عداوت ہے, نفرت ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے, اور خدا اس صفت کو سراہتا ہے. آپ کو یاد ہے شیطان کے سامنے ایوب کے حوالے سے خدا نے کیا فخر کیا تھا؟ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا؟ آگے کیا لکھا ہے پڑھا نہیں ایوب کی کتاب کا پہلا باب؟ شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا جو مجھ سے, آگے بتائیے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا اور بدی سے. جو شخص بدی سے دور نہیں رہتا اس کا یقین نہ کرنے وہ نہیں کبھی بھی خدا سے ڈرتا, وہ نہیں ڈرتا. ایران کا ایک شاعر تھا, اس کا نام ہے سادی, شیخ سادی کے حوالے سے ادب کی دنیا میں مشہور ہے. شیخ سادی نے کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, میں خدا سے ڈرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا. آپ کو سمجھ آئی اس میں کیا سچائی ہے؟ ویسے تو میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں, لیکن پھر میں اس آدمی سے بھی ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے. جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہی تو انسانوں کو برباد کر رہے ہیں. فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی, پولیس کے انتظام کی, عدالتوں کی, جیلوں کی کیا کیوں ضرورت ہوتی اگر انسان خدا سے ڈرتے. آپ کبھی سٹڈی کر کے دیکھیں, خدا کے خوف پر مطالعہ کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی دنیا بہشت بن جاتی اگر انسان خدا کا خوف ترک نہ کرتے. تو خدا کا خوف جس شخص, جس خاندان, جس کلیسیا میں ہے وہ بدی اور برائی سے نفرت کرتی ہے, کراہیت کرتی ہے, دور رہتی ہے, قریب نہیں آتی. اور خدا ایسے مقدسین پر فخر کرتا ہے, تو نے میرے بندہ, میری بندی کا حال دیکھا جو مجھ سے ڈرتا اور بدی سے دور. بہترین مثال ہے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے یوسف کی زندگی کی. 17-18 سال کا بڑی جوانی میں بھرپور خوبصورت نوجوان, اور ایک بڑے آدمی کی بیوی نے اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی. تو لکھا ہے کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خداوند اپنے خدا کا گنہگار ٹھہروں. حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اس بڑے محل ٹائپ گھر میں اس عورت کے سوا اور اس نوجوان غلام کے سوا اور کوئی شخص نہیں تھا, لیکن یوسف خدا سے ڈرتا تھا. اس کو سمجھ تھی کہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا, لیکن جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھ رہا ہے مجھے, لہذا میں کیوں ایسا کروں, میں کیوں ایسی بدی کروں. تو جہاں جہاں ہمارے ہمیں خدا کا خوف ہوگا, حرام کی کمائی کو ہاتھ لگانے لگیں گے تو ہم پیچھے چھا کر لیں گے کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے. غیر جسم کو ہاتھ لگانا چاہیں گے تو ہم پیچھے ہٹیں گے, نہیں میں خدا سے ڈرنے والا شخص ہوں, میں خدا سے ڈر. چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے ہم پیچھے کر لیں گے, نہیں یہ چیز میری نہیں ہے, اسے میں اپنا نہیں بناؤں گا. خدا کا خوف بہت بڑا روحانی زیور ہے, اس سے ہم اپنے روحانی حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا خدا یسوع مسیح جو 10,000 میں ممتاز ہے, ہم اس کی مانند خوبصورت بن سکتے ہیں. دیکھ میں آج کے دن برکت اور لعنت دونوں کو تیرے سامنے, مجھے چننا ہے, تجھے چننا ہے, ہمیں چننا ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں. فرمانبردار رہنے کے لیے یوشع نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب میں لکھا ہے, اگر تم راضی ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل, جس کا مطلب ہے تمہیں کسی چیز کی کمی, بہتات کے ساتھ ہر چیز ضرورت سے بڑھ کر آپ کو خدا دے گا. اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو, پہلے باب میں لکھا, تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. اگر تم نافرمان اور باغی ہو تو لکھا تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے. لیکن ان باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, غور کرنا, گیان دھیان کرنے کے نتیجے میں یہ شریعت ہمارے دلوں کے تختیوں پر لکھی جائے گی, تب ہی جا کر ہم آزمائش کے وقت قائم رہ سکیں گے. اسی لیے چرچ کی بائبل سٹڈی بڑی اہم ہے, جس کو آپ میں سے 90-95% کو آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے, اس لیے آپ سنڈے کرسچن ہیں صرف. لکھا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بھر لیا ہے, ذخیرہ کر لیا ہے, جمع کر لیا ہے, تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. خدا کے کلام پر بات چیت کرنا, اس پر غور و خوص کرنا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کرنا, اسی کو میڈیٹیشن کہتے ہیں, اسی کو گیان دھیان کہتے ہیں, غور و خوص کہتے ہیں. آج ہم بڑی مصروف دنیا میں رہ رہے ہیں, گھروں کے اندر پریشانی ہے, مہمان نوازی ہے اور بہت ساری مجبوریاں ہیں, ہمیں وہ ماحول نہیں ملتا. لیکن خدا کا گھر کتنی برکت کی جگہ ہے, بیت حسدہ کے ہاؤس کی مانند ہے, جہاں آ کر ہم برکت پا سکتے ہیں, خدا کے کلام پر سوچ و بچار کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اور ایسا کرنے سے خدا کی عزت کرنا سیکھ سکتے ہیں اور خدا کا خوف ماننا سیکھ سکتے ہیں. ایک اور اہم آیت میں نے آپ کو پڑھانی ہے, اور اس غرض سے پڑھانی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس خدا کے خوف کی کیا اہمیت ہے. استثنا کی کتاب کا پانچواں باب نکالیے, استثنا کی کتاب اس کا پانچواں باب 29ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. استثنا کی کتاب اس کا پانچواں باب اور اس کی 29ویں آیت ہے 172 نمبر صفحہ پر. اور جن جو پڑھے لکھے ہیں ان سے میری درخواست ہے نئے سال سے ایک اور اچھی بات سیکھ لیں کہ اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیے. ہم 100-200 بائبلیں لے کے ویسے ہی چرچ میں رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے رکھنی نہیں ہے. اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیں. جب آپ کلام سیکھتے ہیں نکالیے, کھول کر پڑھیے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ انسانی تقریر ہے یا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے؟ اور کسی وجہ سے نہ لا سکیں تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیے. استثنا پانچواں باب 29 آیت میں لکھا ہے, کاش ان میں ایسا دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے, تاکہ صدا ان کا اور ان کی. آپ نے شاید میرے سرمنز میں اس بات کو نوٹ کیا ہو, کیونکہ میں نے گہرائی سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ خدا کا ہماری اولاد کے ساتھ بڑا واسطہ ہے. کسی جگہ پر بھی آپ دیکھیے, کسی ورد خدا کے ساتھ جب خدا بات چیت کرتا ہے ساتھ اولاد کا ضرور ذکر کرتا ہے. تو یہ ایک حسرت ہے خدا کی, کاش کاش ان کا ایسا دل ہوتا ہے کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے, تاکہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا. کاش کا لفظ ہمارے لیے سنجیدگی سے خدا کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک حسرت کا اظہار ہے, کاش ان میں ایسا دل ہوتا وہ میرا خوف مان کر میرے تمام حکموں پر عمل کرتے اور پھر ان کا صدا ان کا بھلائی ہوتا اور ان کی اولاد کا بھی بھلا. یہاں یہ بھی سنیے, میں ایک انسان ہوں, میں ایک باپ ہوں, اگر میں خدا سے نہیں ڈرتا اور خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو میرے غیر ذمہ دار ہونے اور باغی ہونے سے اس کا اثر میری نسل پر ہونا ہے کہ نہیں؟ باپ دادا کی بدکرداری کی سزا آگے ملتی کہ نہیں؟ پشتوں تک ملتی. خدا صرف افراد کا خدا نہیں ہے, خدا خاندانوں کا خدا ہے. نوح کے وقت میں جو طوفان آیا تھا تو خدا نے نوح سے کہا تھا کہ اپنے گھرانے یا اپنے خاندان سمیت کشتی میں آ. 8 افراد اس کشتی میں داخل ہوئے, جو چرچ کی کلیسیا کی ایک بڑی خوبصورت روحانی تصویر ہے. کم ود یور فیملی, باقی ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی, پانی اتنا آئے گا, تو اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھرانے سمیت. اب ہمارے گھروں میں کئی ممکن ہے سوئے ہوئے ہوں. کئی توما کی طرح اہم عبادات میں بھی غیر حاضر ہوں. بہنوں بھائیوں, ہم میں سے کوئی خدا کا بھلا نہیں کر سکتا, نہ اس کو چاہیے, اس میں ہمارا بھلا ہے, ہماری نسلوں کا بھلا ہے, ہمارے خاندانوں کا بھلا, ہمارے ازدواج کا بھلا, خدا بھلا ہے وہ بھلائی کرتا ہے, لہذا جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سب حکموں پر عمل کریں تو ایسا کرنے سے ہم خدا کی عزت کرتے ہیں, اس کی توہین کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, اور پھر خدا کا ہم خوف مان کر ہم خدا کو بتاتے ہیں اپنے عمل سے کہ باپ میں تجھ سے ڈرتا ہوں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں بدی سے دور رہتا ہوں, میں گناہ سے دور رہتا ہوں. تیسری بات, اس تثنا کی کتاب کے چھٹے باب کی پانچویں آیت کے مطابق جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہم خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی آپ نے انسانی رشتوں میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں یا پیار کرتے ہیں عام طور پر اس کی بات ٹالی نہیں جاتی ہے. اور میں نے یہاں ساتھ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ انسانی رشتوں میں خدا کی بات کو ٹال دیتے ہیں لیکن جس سے پیار کرتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں. محبت بھی بڑے کام کی چیز ہے, اس کی غور سے تفسیر کبھی سمجھیں. ہم کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 13ویں باب کو بیٹھ کر تحمل سے پڑھے کہ یہ کتنی قیمتی ہے, کیوں اس کو افضل کہا گیا ہے. ساری بائبل کی تعلیمات کا نچوڑ تو یہی ہے نا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت. تو جب خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اگر ہمارے دل خدا کی محبت سے لبریز ہیں تو جیسے جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ساری دنیا ایک طرف, میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا, میں ان کی عزت کرتی ہوں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. وہ گھر میں کوئی انسانی رشتہ ہو, پڑوس میں ہو, برادری میں ہو, چرچ میں ہو, جہاں بھی ہو, یہ ہمارا انسانی زندگی کا ایک تجربہ ہے, ایک مشاہدہ ہے کہ جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں وہ غلط بات نہیں ماننی چاہیے, لیکن پیار میں کبھی غلط بات بھی مان لی جاتی ہے. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں اس پاک خدا کی جو ہمارا خالق ہے, جس کی تعلیم ہی ہے کہ ساری محبتوں میں جو سب سے اوپر درجہ ہے وہ تیرے خدا کا ہے, جو تیرا خالق ہے, جو تیرا خیرخواہ ہے. سو تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کر, کیونکہ اگر تو انہیں ایسا نہ کیا تو اس کا روح رنجیدہ ہوگا, وہ اپنی توہین اور بے عزتی سمجھے گا. اور خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں غالباً, انہوں نے کہا تھا جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور باپ اس سے محبت رکھے گا, میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے, اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے. تو لفظی محبت میں اور عملی محبت میں فرق ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پہ کھوٹی چاندی منڈی ہوئی ہے. اندر ٹھیکرا ہے, گھڑے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے اور اوپر چاندی منڈ دی ہے, ظاہر یہی کرنے کے لیے کہ یہ ساری چاندی ہے. ایسے ہی ہم میں سے بہت سارے ہیں. یہودا اسکریوتی جیسے بوسے, اور مسیح نے گلا کیا تو بوسا لے کے مجھے پکڑواتا ہے, اندر تیرے حسد, چار پیسوں کا, سکوں کا لالچ اور اپنے استاد کو پکڑوانے کی توہین کر رہا ہے. میرے دلی دوست نے مجھ پر لات اٹھائی جو میرے ساتھ روٹی کھاتا تھا, بے وفائی کر رہا ہے, اوپر سے میرے بوسا لے رہا ہے. کلیسیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی. خالص محبت, سچائی کے ساتھ محبت, خدا کے خوف میں محبت, خدا کے کلام پر عمل کرنے کی خاطر محبت, اپنی عاقبت سنوارنے کی خاطر محبت. صاف دلی سے شعر بانی میں شریک ہو کر برکت پانے کی خاطر, اپنی گواہی کو اپنی پوشاک کی حفاظت کرنے کی خاطر, اور خدا کا حکم ماننے کی خاطر. خدا سے محبت اور انسان سے محبت. تو جہاں بھی ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم آگ سے, تلوار سے, سزا سے, جہنم سے, دوزخ سے ڈر کر خدا سے محبت رکھیے. کوئی محبت نہیں ہے, کیونکہ کامل محبت میں خوف نہیں ہوتا. یہ اس بنیاد پر کہ وہ محبت کے لائق ہے. وہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا باپ ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے پیار کروں. وہ میری عزت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے میں بھی اس کی عزت کروں. سمجھ کر خدا سے محبت رکھنا, اور خدا سے محبت رکھنے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی کیا کریں گے, عمل کریں گے. پھر چوتھی بات خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی اہمیت کے سلسلے میں, وہ سیموئل کی پہلی کتاب کے 15 باب کی 22 آیت میں لکھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر اور بات ماننا مینڈوں کی چربی گزراننے سے افضل ہے. خدا اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ ہم کون سی قربانی اس کے حضور گزرانتے ہیں, بلکہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. آئیں ذرا نکال کر یہ حوالہ ہم پڑھ لیں. 15 باب نکالیے, سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15 باب نکالیے. سب نکالیں جس کے پاس بائبل ہے. 22 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, صفحہ نمبر 274 ہے, سیمول کی پہلی کتاب 15:22 آیت میں. سیمول نے کہا, کیا خداون سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے؟ خدا کا حکم ماننا خدا کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میں کبھی کبھی ایک دعا کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو ایسا کر لیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز میں جب انہوں نے بپتسمہ لیا تھا تو آسمان پر سے آواز آئی تھی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل. میں چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے لیے بھی یہ آواز آئے, یہ میری پیاری بیٹی ہے. دیکھیں, بیٹا ہونا, بیٹی ہونا اور پیارا بیٹا ہونا, اس میں فرق ہے. بیٹے بتیرے ہیں, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے, اس کی سنو, اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. خدا کے دل کو خوش آپ چرچ میں فانوس دے کے نہیں کر سکتے, کارپیٹ دے کے نہیں کر سکتے. کوئی اچھی رقم ہدیے میں ڈال کر آپ اتنا خوش نہیں کر سکتے جتنا سادہ سی بات سے کہ جب خدا کی بات مانی جاتی ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی ہم نافرمانی کریں گے وہاں ہم رنجیدہ کریں گے خدا کو. اور ابتدائی کلیسیا میں تھسلنیکی کے خط میں لکھا, میں وقت بچانے کی خاطر زبانی بتا رہا ہوں, تھسلنیکی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ان وقتوں میں, جو کہ میرا خیال ہے کہ 45 بعد از مسیح سب سے پرانا جو پہلا خط ہے وہ یہی ہے, تھسلنیکی کا خط لکھا ہوا ہے 45 میں. اور اس وقت پولوس رسول زور دے کر دو باتوں پہ تعلیم دیتے تھے. ایک بات یہ تھی کہ تم نے بت پرستی چھوڑ کے اور جھوٹے ادیان چھوڑ کر توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا, مسیح کو قبول کر لیا ہے, لہذا اپنا چال چلن درست رکھو, پہلے کی طرح نہ چلنا. ایک اس بات پر, دوسرا وہ خدا کو خوش کرنے کی تعلیم دیتے تھے, اور شادی شدہ زندگی میں اس کا تھوڑا سا تجربہ شادی شدہ لوگوں کو ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ذکر کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط میں اس کا ذکر ہے. بیاہی ہوئی بیوی, ایک اچھی بیاہی ہوئی بیوی, وہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ کس بات سے میرا شوہر خوش ہوگا. شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے, اور اس کے متعدد طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ایک دوسرے کی بات ماننا, ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا, اختلاف پیدا نہ ہونے دینا, روح کی یگانگت کو صلح کے بند سے باندھنے کی حد الوسع کوشش کرنا. یہ خود بخود نہیں ہوتی ہے, لیکن کوشش میں سستی نہ کرو. خاندانوں کو جوڑنے کے لیے, تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے, خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنے کے لیے, شیطانی قوتوں سے بچنے کے لیے, آزمائشوں سے بچنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, بری خواہشات سے بچنے کے لیے, آٹومیٹیکلی نہیں ہو جاتا. جو کل ہم سیکھ رہے تھے یا رات کو ہم سیکھ رہے, تنگ دروازے میں سے داخل ہو, اس کے لیے جدوجہد کرنی. وہاں جانفشانی کا لفظ لکھا ہے, یعنی جان بھی قربان کرنی پڑے کر دو, خدا کا حکم نہ ٹوٹنے دو. یہ خود بہت ہو جائے تو ہر ایک مسیحی نہ کر لے, کوشش کرنی پڑتی ہے. سو وہ خدا کو خوش کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے, اور اپنا چال چلن خوشخبری کے موافق رکھنے کی تعلیم دیتے تھے, اور کہتے تھے آئندہ کو غیر قوموں کی طرح نہ چلنا, ماضی میں جیسی زندگی تم نے بسر کر لی وہ کافی ہے, اب تم نے مسیح کو پہن لیا ہے, اب اس کے نام کی چھاپ ہے تم پر, تو اپنا چال چلن درست رکھو, اس بات کی تعلیم دیتے تھے. آج سوچئے, کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی سے, میرے جیون سے, میری حرکات و سکنات سے, میرے فیصلوں سے, میرے چناؤ سے, میرے عمل سے خوش ہو, خدا خوش ہو؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ تو اس کا مکاشفہ خدا نے سموئیل النبی کو دیا, جو میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی کتاب کے 15:22 آیت میں پڑھ دیا. کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ, فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے دیتا ہے, کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر. اب کبھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا کہ نافرمان میں اور جادوگر میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا, پڑھا ہوگا ہم نے. نافرمانی اور بغاوت جو ہے وہ جادوگری کے برابر ہے. کل کو خدا نے کہا ہے جادوگر ادھر آ, تو ہم نے کہنا نہیں خدا میں نے کب کبھی کوئی جادو کیا تھا, وہ پھر بتائے گا, یہ آیت نکال کے بتائے گا کہ جب جب تو نے ماں باپ سے بغاوت کی, پاکرو سے بغاوت کی, کلام سے بغاوت کی, خدا سے بغاوت کی, تو جادوگر میں تجھ میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے, اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش. اور آگے لکھا ہے, سوچوں کہ تو نے خداون کے حکم کو رد کیا ہے, اس لیے اس نے بھی تجھے کہ بادشاہ نہ رہے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو نے خدا کی بات نہیں مانی, خدا نے تجھے کہا تھا امالیکیوں کا نام صفحہ روزگار سے مٹا دینا, لیکن تو نے موٹی موٹی بھیڑ بکریاں رکھ لیں, اور حماقت یہ جس سے منع کر رہا ہے وہی کہہ رہے کہ ہم نے یہ اس لیے رکھی ہیں کہ ہم خدا کے زور قربان کریں گے ان کو. اور یہی وہ موقع تھا جب خدا نے یہ مکاشفہ دیا. پھر استثنا کی کتاب اس کا 6 باب دیکھیے, استثناء اس کا چھڑا باب اس کی چوبیسویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. استثناء چھڑا باب چوبیس آیت میں لکھا ہے, سو خداون نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے. خداون اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے جیسا آج کے ظاہر ہے. اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداون اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانیں جیسا اس نے ہم سے کہا ہے, تو اسی میں ہماری صداقت ہے, اسی میں ہم سچے اور راست باز اور صادق ثابت ہوں گے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. اور یہاں لکھا ہے کہ کیوں عمل کرنا ہے, لکھا ہے ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے. میں اور آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں, اس کا فائدہ گھوم پھر کر ہمیں ہی ہونا ہے. اپنی بھلائی کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. اس کا پھر الٹ کیا ہوا, اپنی ہی بربادی کے لیے سرکشی کرنا اور بغاوت کرنا اور جادوگروں کے برابر ٹھہرنا, اس میں ہماری تباہی ہے. اور حوالہ لکھنا چاہیں تو لکھے امثال کی کتاب کے 16 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے, جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا. امثال 16 باب 20 آیت, امثال 16 باب 20 آیت گھر جا کے پڑھی, لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے, جیسے آج آپ خدا کے گھر میں آ کے کر رہے ہیں, ہم سب کر رہے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے, اس کی الہی رضا کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, اس کی چاہت کیا ہے, کیوں وہ کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کاش ان کا دل ایسا ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر میرے حکموں پر عمل کرتے. ہم خدا کی مرضی جان رہے, اس کے کلام پر ہم غور کر رہے ہیں, جس کے بارے میں امثال 16 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا, بھلائی دیکھے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بھلائی دیکھنا چاہتا ہے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لعنت سے بچنے کے لیے لکھا میں برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں آج کے دن. برکت اس حالت میں کہ تو میرا کلام سن کر اس پر عمل کرے, فرمانبرداری کرے. لعنت اس حالت میں جب تو میرے کلام کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کرے. یعقوب کا عام خط, اس کا پہلا باب 25 آیت لکھ لیں, ہم پڑھتے نہیں, میزبانی بتا دیتا ہوں. یعقوب کا عام خط پہلا باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے, جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر, جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ وہ سن کر اس پر کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے کاموں میں ہر کام میں ناکامی, جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں ناکامی, لیکن گھر جا کر یعقوب کا عام خط پہلا باب 25 آیت پڑھیے, وہاں کامیابی کی کنجی لکھی ہے. اور وہ کیا ہے, جو شخص آزادی کی کامل شریعت, جو کہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں آزاد کرتا ہے, جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ وہ سن کر بھولتا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرتا ہے. اس لیے تو خداوند نے کئی صدیاں پہلے شریعت دیتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تو دل لگا کر ان حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تو یہ برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی. استثناء کی کتاب کے 28 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے. لہذا خدا کے حکموں پر عمل کرنا اس کی عزت کرنا ہے, اس کا خوف ماننا ہے, اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے, اپنے جیون سے خدا کو خوش کرنا ہے, اور پھر اپنی بھلائی اور برکت کے لیے کرنا ہے. اور آخری بات جس کا ذکر استثناء 6 باب کی 18 آیت میں ہے, استثناء 6 باب کی 18 آیت میں خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو تاکہ تم اس اچھے ملک میں کیا ہو سکو، داخل ہو سکو۔ تو وہ ملک کنعان میں انہوں نے جانا تھا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، لیکن وہاں پر داخل ہونے کا انحصار کس بات پر تھا؟ خدا کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ ہم نے بھی آسمان پر جانا ہے، ہماری بھی ایک آس اور امید ہے کہ یسوع مسیح آئے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، جسے ہم ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، جس کا خداوند نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرمانبردار رہیں گے، خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے نہیں داخل ہونا اور ساری عمر اسی طرح سے عبادت کرنا آنا ہے اور چلے جانا ہے اور خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا، تو یہ بھی ہماری مرضی ہے۔ خدا نے تو آج کے دن برکت اور لعنت دونوں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اور نئے سال پر چناؤ کا موقع دے دیا ہے۔ کیا ہم برکت کو چنیں گے، برکت کے راستے چنیں گے، جس کا تقاضا فرمانبرداری ہے، خدا کی بات ماننا ہے، کہ ہم لعنت کو چنیں گے؟ اور اگر میرے سر پر لعنت ہوگی تو یہ لعنت اس تیل کی طرح بہ کر میرے خاندان پر بھی آئے گی۔ بائبل مقدس میں برکت کے اور لیڈرشپ کے کچھ لیولز لکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس تیل کی مانند ہوگا جو ہارون کے سر پر ڈالا گیا یا انڈیلا گیا، اور وہاں سے بہہ کر کہاں آیا؟ داڑھی تک آیا، اور داڑھی کے بعد کہاں آیا؟ کپڑوں تک، یعنی پہرہن تک آیا۔ تین لیڈرشپ کے لیولز ہیں یہ، اور اس کا اطلاق ہماری فیملی لائف پہ بھی ہے۔ اگر ہارون کی طرح میرے سر کے اوپر برکتوں کا ڈھیر ہوگا تو اوپر سے بہہ کر میری نسل تک، داڑھی تک، آگے میرے بچوں کے بچوں پر، میرے پہرن تک جائے گا۔ اگر میرے سر کے اوپر لعنتوں کا ڈھیر ہوئے گا تو اس کا خمیازہ میری اولاد کو بھی اور آگے ان کی اولاد کو بیچاروں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ میرا اور آپ کا چناؤ ہماری پشتوں پر، نسلوں پر اثر انداز ہوگا۔ اور آج شکر گزاری کی یہ بات بھی یاد کیجئے، آج شکر گزاری کی یہ بات بھی یاد کیجئے کہ ہم میں سے بہت سے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کے اوپر باپ دادا کی برکات ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئے ہم خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں، ایسے سمجھے جیسے خدا ہمارے درمیان تخت نشین ہے، وہ ہمارے درمیان کھڑا ہے اور ہم اس کی حضوری میں کھڑے۔ اور آج کے دن جیسے کہا گیا کہ دیکھو، سوچو، سمجھو، غور کرو، دیکھو، آج کے دن میں برکت اور لعنت دونوں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حالت میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو۔ لہذا جیسے کل خداوند نے ہمارے ساتھ کلام کیا کہ ہمارے چناؤ، ہماری چوائسیس، واٹ وی چوز، واٹ وی ڈیزائر، واٹ وی لانگ فار، ول افیکٹ آور ایٹرنٹی، آور فیملی لائف، اٹ ول افیکٹ آور جنریشنز، کمنگ جنریشنز۔ خدا کی کلیسیا پر اس کا اثر ہوگا، قوم پر اس کا اثر ہوگا۔ لہذا آج آئیں، اگر ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے برکت چننی، خدا کی بات ماننی ہے، تو آج ہم اس کی تجدید کریں۔ آپ اس کی تجدید کریں، یہ نہیں کہ ہم سارے نافرمانیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جب سے ہم نے زندگی اپنی خدا ان کو دی ہے ہم یہی قصد کر کے جی رہے ہوں، کہیں کہیں ہم کمزور پائے گئے ہوں، کوئی بات نہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم محض بشر ہیں۔ آج ہم اپنے عہد وفا کی تجدید کر سکتے ہیں۔ خدا باپ کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میری عزت اور پیار کرنے والے میرے سے ناراض ہو جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے ناراض نہیں ہونے دوں گی، میری بےزتی کو کر کے چلا جائے میں وہ برداشت کر لوں گی کر لوں گا، میں تیری بےزتی کبھی خود تو نہیں کروں گا، میں تیری توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کوئی ایسی خواہش پوری نہیں کروں گا نہیں کروں گی، کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی راہ نہیں چنوں گا جس سے تیری توہین ہو، جس سے تو نے منع کیا ہوا ہے، میں آج کے دن فیصلہ کرتا ہوں، میں آج کے دن فیصلہ کرتی ہوں میں تیری راہوں پر چلوں گا۔